إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دعوة غور وفكر إنما يتذكر أولو الألباب کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں دیوبندیت کی حقیقت کیا ہے، دیوبندیت کیسے آئی، اور دیوبندیت کے اہم عقائد و نظریات آج کے درس میں بیان کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو دروس ہیں جسے میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، اس سے یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی شخص کی تنقید کریں یا کسی گروہ کی تنقید کریں، ہم کسی کی تنقید نہیں کرتے، یعنی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے یہ دروس نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ جیسے ان دروس کا نام ہے دعوت غور و فکر، انما تذکر اولو الالباب، نصیحت صرف وہی پاتے ہیں جو عقل مند ہیں. تو ہماری گزارش ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ وہ تھوڑا سا غور کریں کہ کیا ان کے عقائد اور ان کے منہج اور ان کے علماء اور ان کے علماء کی کتابیں جو آج موجود ہیں اور پوری امت میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کے عقائد کی بنیادیں وہ بن رہی ہیں، کیا یہ عقائد درست ہیں؟ قرآن اور سنت اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے یہ عقائد ثابت ہیں یا نہیں؟ اگر ثابت ہیں تو الحمدللہ، اسے پر ثابت قدم رہنا چاہیے. اگر قرآن سنت اور سلف صالحین کے طریقے سے ثابت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور راہ راست پر چلنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، موت کا پتہ نہیں کبھی بھی آ جائے. تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں میرے بھائیوں، صرف دو ایسے وقت ہیں جب یہ دروازہ بند ہوتا ہے. نمبر ایک، جب سورج مغرب سے نکلے گا اور یہ وقت کسی نے دیکھا نہیں، اور اکثر ساتھی سمجھتے ہیں بالکل دور ہے. ابھی تو جو بڑی 10 نشانیاں ہیں ان میں سے صرف ایک نشانی ہے قیامت کی، سورج مغرب سے نکلے گا. ابھی تو دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا آنا، آگ کا نکلنا، تو بہت سے نشانی جس میں سے ابھی تک کوئی بھی نہیں آئی. تو یہ تو نشانی تھوڑی سی دور کی ہے، لیکن دوسرا وقت جب توبہ قبول نہیں ہوتی وہ ہے جب موت آتی ہے، اور موت ہمارے بالکل قریب ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب مرے گا یا کتنے عرصے کے بعد مرے گا. جب ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کب مریں گے تو ابھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں. اگر میری ان باتوں میں کوئی غلط بیانی ہو تو آپ آگاہ کریں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کہاں پر غلط حوالہ دیا ہے، ہم اپنے اس بات رجوع کرنے کے تیار ہیں. لیکن اگر یہ حوالہ ثابت ہو جائے اور یہ عقائد نظریات ثابت ہو جائیں آپ کی اپنی کتابوں سے، آپ کے اپنے علماء سے، تو پھر آپ نے بھی انصاف کرنا ہے کہ ان کتابوں کو اور ان علماء کے اقوال کو اگر آپ ختم نہیں کر سکتے، اگر آپ کے بس کی بات یہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور خود توبہ کر سکتے ہیں، اور ہماری یہی دعوت ہے. تو آج کے درس میں آغاز کرتے ہیں دیوبندیت کا. جب بریلویت پہ بات کی تھی میں نے، مجھے تھوڑی سی آسانی لگی کہ بریلویت کے امام احمد رضا خان بریلوی کی نظر میں ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو نظریات وہ محدود ہیں. مجھے آسانی سے ایک دو یا تین کتابوں سے میں نے بیان کیا، ان کا رد بھی کیا، تھوڑی سی آسانی تھی. لیکن دیوبندیت پہ جب میں نے دیکھا تو مجھے کوئی خاص ایک کتاب نہیں ملی جس سے میں عقائد بیان کروں، اور نہ ہی ان کے عقیدے کی کوئی ایسی واضح کتاب ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے. مختلف کتابیں ہیں ان کے عقائد بکھری ہوئے مختلف کتابوں میں، ان کو سمیٹنا ایک کتاب کی صورت میں یا ایک کتاب میں سارے کے سارے عقائد موجود ہوں، مجھے بہت مشکل پیش آئی حقیقتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس موضوع کو سمیٹنا چاہا، اور میری بات ابھی انشاءاللہ جیسے آپ دیکھیں گے چند کتابوں سے ہوگی. ان کے عقائد نظر ان سے اور کتابوں میں بھی ہیں، لیکن ان کا مجموعہ انشاءاللہ اسی 50 پوائنٹ کے اندر ہی ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا. تو پہلی کتاب ہے المهند علی المفند عقائد علماء دیوبند، یہ اس میں سے تقریباً 22 پوائنٹ ہیں، میں وہ بیان کروں گا. اس کے بعد فضائل اعمال اور فضائل صدقات اور فضائل حج و فضائل درود بھی اس میں شامل ہے. نمبر 3 دلائل الخیرات، اس کا ذکر بھی ان کتابوں میں آیا ہے، اس میں کیا کس قسم کے درود اور کس قسم کے اذکار ہیں، ان پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چھوٹی کتابیں ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو ان کا ذکر کریں گے، وغیرہ اہم موضوع جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وہ انہی کتابوں سے انشاءاللہ ہوگا. سب سے پہلے دیوبندیت کی تعریف کیا ہے، دیوبندیت کیا ہے اور دیوبندی کسے کہتے ہیں. حقیقتاً دیوبندیت ایک نظریہ تھا، اس کی شروعات ایک نظریہ سے ہوئی، اور یہ نظریہ جو ہے آہستہ آہستہ پھیلتا گیا اور ایک گروہ کی شکل آج اختیار کر گیا ہے. اور اس کی تعریف یہ ہے آج کل کے دور میں، میں تاریخ تھوڑی سی بیان کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں دیوبندی کسے کہتے ہیں. آج کل کے دور میں دیوبندی وہ شخص ہے یا وہ گروہ ہے، دیوبندیت صوفیوں کا وہ گروہ جس کی نسبت دارالعلوم دیوبند سے ہے. اور دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ ہے، معروف مدرسہ ہے، جو دیوبند کے شہر میں موجود ہے. اور اس مدرسے کا قیام جیسے کہ اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے مهند علی المفند میں، 15 محرم سن 1283 ہجری میں یہ مدرسہ، اس مدرسے کا قیام شروع ہوا ہے 15 محرم سن 1283 ہجری میں، مطابق 30 مئی 1867 عیسوی میں. تو یہ دیوبندی کی تعریف ہے. حقیقتاً یہ تعریف نہیں تھی، کیونکہ اس وقت سے پہلے بھی کچھ لوگ موجود تھے جو دیوبندی کہلاتے تھے، یعنی سن 1283 سے پہلے کیا دیوبندی نہیں تھے. تو حقیقتاً دیوبندی اسے کہتے جو شہر دیوبند میں رہتا، اور شہر دیوبند آپ جانتے ہیں چھوٹا شہر ہے، قصبہ سمجھ لیں، جو سہارنپور، ضلع سہارنپور اور صوبہ اتر پردیش میں ہے. سہارنپور کے ضلع کے ایک چھوٹا سا شہر ہے جسے کہتے ہیں دیوبند. جو شخص وہاں پہ رہتا اسے دیوبندی کہتے ہیں. جیسے مکہ میں جو رہتے اسے کیا کہتے ہیں، مکی مدینہ میں، مدنی ملتان میں ملتانی، اور دیوبند میں دیوبندی. اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، جتنے بھی لوگ رہتے تھے سب دیوبندی کہلاتے تھے. اور خلاصۃ شہاب الثاقب حسین احمد مدنی نے اس خلاصے میں لکھا ہے، دیوبند در حقیقت اس دین علمی اور سیاسی تحریک کا زندہ و تابندہ نشان امتیاز ہے جس کا آغاز شاہ ولی المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سعی و جہد مسلسل سے 12ویں صدی ہجری کے اواخر میں انحطاط پذیر سلطنت مغلیہ کے دور میں ہی ہو چکا تھا. اور آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تحریک چلی تھی، تحریک کا نام تھا جو جہادی تحریک تھی انگریزوں کے خلاف، ولی اللہ تحریک، سنا ہے آپ نے اس تحریک کا نام، ولی اللہ تحریک تھی. اور یہ تحریک شاہ ولی المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی، اور پھر ان کے جانشینوں کے شاگرد شاہ اسماعیل اور شاہ سید احمد نے اس کو آگے بڑھایا. اور حقیقتاً یہ تینوں دیوبندی نہیں تھے. شاہ ولی المحدث دہلوی کہاں رہتے تھے؟ نام ہی ان کا یہی کہ دہلی میں رہتے تھے، تو دیوبند میں تو رہتے نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ ان کے عقائد بھی دیوبندیوں کے نہیں تھے، یعنی نہ ان کی نسبت دیوبند کی طرف کبھی تھی، نہ وہاں پہ رہتے تھے اور نہ ان کے عقائد، جو ان کے کتابوں سے ثابت ہے. ان کی سوچ صوفی تھی پہلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کچھ کتابوں میں یہ سوچ موجود تھی، لیکن وہ توبہ کر چکے. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کو اپنا لیتا ہے، لیکن کیا کرتے تھے اس پہ سوال نہیں ہوگا، کیا کر رہے ہیں اور کس پر موت ہوئی اس پہ سوال ہوگا قیامت کے دن. جس سے انسان توبہ کر چکا ہے اس کا تو سوال نہیں ہوگا. میرے بھائیو، شاہ ولی المحدث دہلوی پہلے صوفی تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ آخر میں توبہ کر چکے ہیں اور سلف صالحین کے راستے پر چلے. جملتاً بعض کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو کوتاہیاں اور نقص ہر انسان میں ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً جملتاً وہ احادیث ہو چکے تھے. اور ان کی آخری کتاب حجت اللہ البالغہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ اس صوفیت سے توبہ کر چکے تھے. اور اسی طریقے سے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بھی توبہ کر چکے تھے. صراط مستقیم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اگرچہ ہم مان بھی لیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ کسی اور نے بھی لکھی ہے، لیکن تقویت الایمان جو ان کے بعد میں لکھی گئی اس میں سے اس کتاب میں واضح ہے انہوں نے رد کیا ہے تعویذ کا، گنڈے کا، شرک کا، بدعات کا، خرافات کا. یعنی ان کی تقویت الایمان اور شیخ محمد عبد الوہاب کی کتاب التوحید دونوں ملتی جلتی کتابیں ہیں، ایک جزیر عرب میں لکھی گئی اور دوسری ہندوستان میں لکھی گئی. آپ دیکھیں جو شخص سلف صالحین کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور توحید کو سمجھ کر اس پہ عمل کرتا ہے تو پوری دنیا میں آپ کو کوئی مشرق میں مغرب میں ملے گا نا، ان کی سوچ ایک ہوگی. تو یہاں پر خلاصۃ شہاب الثاقب میں سید حسین احمد مدنی نے یہاں پر، اللہ رحم کرے ہم سب پر، یہاں پر ان سے غلط بیان ہوئی، کیونکہ وہ شاہ ولی اللہ تحریک کا نام دے دیا تھا تحریک دیوبند. وہ یہ فرماتے ہیں اور یہ حقیقت نہیں ہے، تحریک دیوبند یہ آپ لوگوں کا دیا ہوا نام ہے، یعنی سخت الفاظ سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ تحریک دیوبند کا وجود نہیں تھا. نہ تو خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود دیوبندی تھے اور نہ شاہ اسماعیل دیوبندی تھے. تو آپ لوگوں نے شاہ ولی اللہ، جو ولی اللہ تحریک تھی جہاد کی، اس کا نام رکھ دیا تحریک دیوبند. تو یہ نسبت بھی درست نہیں ہے، اور جس کو شک ہے وہ ہسٹری کا مطالعہ کر سکتا ہے، مزید دیکھ سکتا ہے. جی یہ وہ خود کہتے ہیں، یہ اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں شہیدین شاہ اپنا شاہ اسماعیل اور شاہ سید احمد، دونوں شہیدین جو ان کے شاگرد ہیں شاہ محدد ولی المحدد دہلوی کے، یہاں پر انہوں نے خود لکھا ہے اور یہاں پر انہوں نے ان کی تعریف کی ہے. لیکن حقیقت دیکھی جائے کہ ان کے منہج، ان کے عقیدے کو نہیں اپنایا کسی دیوبندی نے، نہیں اپنایا، بلکہ ان کا ہمیشہ رد کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، تو دیوبندی کی سمجھ آئی، دیوبندی کون ہے. آج کل کے دور میں دیوبندی صوفیوں کا وہ گروہ ہے جس کی نسبت دار العلوم دیوبند سے ہے. کچھ نہیں کہتا یہ اس کو بھی درد سننے دو، چھوڑ دے اس کو. تو دیوبندی کون ہے؟ جس کی نسبت دار العلوم دیوبند سے ہے، اور اس کا وجود کب آیا؟ سن 1283 ہجری میں. یعنی آج جتنی بھی موجود ہے دیوبندی، چاہے انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش میں ہو یا چاہے سعودی عرب میں ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت اس دار العلوم سے ہے، شہر سے نہیں. شہر سے تعلق ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں. اب دیوبندی وہ ہو جو اس مدرسے کی طرف اس کی نسبت ہو، اور اس مدرسے نے جو تعلیمات دی ہیں، جو شخص اس مدرسے کی تعلیمات کو اپناتا ہے وہ دیوبندی ہے. ابھی اس مدرسے نے کیا تعلیمات دی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں دیوبندیت کیا ہے، جیسا کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے. میں اسی کتاب سے آغاز کرتا ہوں، عقائد علماء دیوبند المهند علی المفند، اور یہ کتاب جو ہے اس کی لکھنے کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ سن 1323 ہجری میں، سن 1905 عیسوی میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری اور احمد رضا خان بریلوی دونوں حج کے لیے آئے، جب یہاں پر پہنچے تو یہاں پر کسی نے، اور یہاں پر جو حاکم تھا وہ اشراف میں سے شریف حسین تھا غالباً، تو ان کو کسی نے یہ بات پہنچائی جو یہاں پہ گورنر تھا کہ یہاں پر ایک ایسا شخص آئے جو اولیاء کو برا بھلا کہتا ہے اور غلط الفاظ سے ان کو موسوم کرتا ہے، تو انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ انڈیا میں کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکا، آج کل وہ مکہ آیا ہوا ہے، تو ان کو پکڑا گیا اور یہاں پر نظر بند کر دیا گیا احمد رضا خان بریلوی کو کہ وہ مکہ سے سفر نہیں کر سکتا، اور ان سے چند سوال پوچھے گئے، انہوں نے کسی ہیلے سے ان کے جواب دے دیے۔ میں مزید تفصیل نہیں بیان کرتا، یہ کتاب موجود ہے، کسی نے تفصیل دیکھنی ہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اگر اس میں ہم بات کرتے رہیں گے تو پھر اصل مقصد رہ جائے گا۔ تو احمد رضا خان بریلوی نے یہ کہا کہ آپ لوگ تو یہ مجھے اس لیے پکڑا ہے، یہاں پر ایسا شخص بھی موجود ہے جو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ابلیس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، یا اس طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا وہ کون شخص ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کا مقصد تھا دیوبندی، یعنی دیوبندی احمد سہارنپوری۔ بہرحال بات ان تک پہنچی، خلاصہ یہاں کے علماء نے 26 سوال لکھے مدرسہ دیوبند کی طرف، آپ لوگ ان 26 سوالوں کو جواب دے دیں، ہم آپ لوگوں کا عقائد اور منہج دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف باتیں کی ہیں، اور ہم کیونکہ ان کی زبان نہیں سمجھ تو ہمارے زبان میں سے نہیں، یعنی وہ عجم ہیں، تو ہم آپ سے تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے آپ کے عقائد کیا ہیں۔ تو علماء دیوبند نے مشورہ کیا کہ کس کو آگے کرے جواب دینے کے لیے، سب کا اتفاق ہوا شیخ خلیل احمد سہارنپوری، اور انہوں نے خط لکھا اور اس خط میں اپنے عقائد بیان کیے۔ اور یاد رکھیے خلیل احمد سہارنپوری جو ہیں رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ شیخ ہیں، استاد ہیں، کس کے؟ محمد الیاس کاندھلوی کے۔ محمد الیاس صاحب کون ہیں؟ تبلیغ جماعت کے بانی، اور شیخ محمد زکریا کے بھی استاد ہیں، جس نے فضائل اعمال لکھی ہے۔ اور ان کے استاد، ان کے شیخ کون ہیں خلیل احمد صاحب کے؟ رشید احمد گنگوہی، اور رشید احمد گنگوہی کے استاد ہیں، کیونکہ ہاتھ بیعت کی، امداد اللہ مہاجر مکی۔ تو یہ ان کا یہ سلسلہ اس طریقے سے، علمی سلسلہ اس طریقے سے آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ 26 سوالوں کے جواب دیے، کیونکہ یہاں پر اس زمانے میں جو علماء تھے وہ بھی صوفی تھے، صوفیت پھیلی ہوئی تھی۔ سن 1325 میں یہ جواب دیا انہوں نے، یہ خط لکھا، اور اس وقت یہ صوفیت پھیلی ہوئی تھی۔ بڑا جواب انہوں نے دیا ہے، اور جواب کے شروع میں وہ بیان کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے رحم والا، اور اسی سے مدد و توفیق درکار ہے، اور اسی کے قبضے میں ہی تحقیق کی باغیں ہم دو صلاۃ و سلام کے بعد۔ اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں، جاننا چاہیے کہ ہم اور ساری جماعت، یعنی ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں مقلدین ہیں، مقتدائے خلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوالوں کے جواب سے پہلے یہ مقدمے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. تو اس پہلے پوائنٹ میں اب یہ دیوبندیے تھے, پہلے پوائنٹ میں کہ مقلدین ہیں امام ابو حنیفہ کے, کس میں؟ فروع میں, یعنی فروع کسے کہتے ہیں؟ عبادات میں. تفصیل آگے جواب ابھی نہیں دوں گا میں کسی چیز کا, وقت نہیں ہے, جواب اگلے دروس میں انشاءاللہ. نمبر دو آگے کہتے ہیں, اور اصول و اعتقادات میں پیرو ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہما کے, اور طریقہ صوفیہ میں. تیسرے نمبر پہ, یعنی اصول میں عقائد میں ہم کس کی اتباع کرتے ہیں, کس کے پیرو ہیں؟ امام ابو حسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی. اور طریقہ صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات حضرت نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشتیہ اور سلسلہ بہیہ حضرات قادریہ اور سلسلہ مرضیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ. تو یہاں پر تین پوائنٹ ہو گئے, نمبر ایک فروع میں حنفی, نمبر دو اصول میں اشعری یا ماتوریدی, نمبر تین طریقتاً صوفی, اور صوفی کو چار گروہ جو میں نے بیان کی ہے ان کی طرف انتساب ہے. اور حقیقتاً میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ نہ اشعری ہیں اور نہ حنفی ہیں, صرف صوفی ہی صوفی ہے. یہ صوفیت ہے, دیوبندیت اشعریت نہیں ہے, اور نہ ہی حنفیت ہے, دیوبندیت صرف صوفیت ہے. اور انشاءاللہ اگلے دروس میں پورا میں انشاءاللہ اس کو ثابت کروں گا. نمبر چار, دوسری بات یہ ہے, یہ پوائنٹ میں نے بنایا ایک دو تین چار تاکہ آسانی ہو جائے. وہ فرماتے آگے لکھتے ہیں, استنباط و تحقیق میں طریقہ عمل, چوتھا پوائنٹ جو میں نے بیان کیا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں کبھی کوئی بات ایسی نہیں کہتے جس پر کوئی دلیل نہ ہو, قرآن مجید کی یا سنت کی یا اجماع امت یا قول کسی امام کا. بات واضح ہے, ظاہر اور اچھی بات ہے, کاش کہ اس پر عمل بھی ہوتا, لیکن حقیقتاً اس پہ عمل نہیں ہے, جیسے انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں. قرآن, سنت, اجماع امت یا کسی امام کا قول. اچھا آگے پھر کچھ باتیں ہیں, میں صرف اہم بات پوائنٹ جس میں سے ہیں, پوری کتاب پڑھوں گا تو پھر ہمیں کئی 20-30 درس لگ جائیں گے تقریباً, اتنا نہ آپ سن سکتے ہیں اور نہ کوئی اور ہمیں درست سن سکتا ہے, تو میں مختصر بیان کر رہا ہوں. نمبر پانچ, یہ نمبر اس کتاب میں نہیں ہے, میں پھر بیان کروں, یہ نمبر میں نے لگائے ہیں تاکہ ان کے عقائد جو ہے اور یہ نظریات سارے آسان طریقے سے آپ گن لیں. بس اگر کسی عالم کو دعویٰ ہے کہ ہم نے کسی حکم شرعی میں غلطی کی ہے, اگر کسی عالم کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کسی حکم شرعی میں غلطی کی ہے, یعنی جیسے ہمارے استاد اور ہمارے علماء اور ہم لوگ رد کرتے ہوں کہ عقائد کا, تو حل کیا ہے؟ سو اگر وہ مسئلہ اعتقادی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا دعویٰ ثابت کرے علماء کرام کی تصریح سے. یہاں پر جو ترجمہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اوپر عربی لکھی ہوئی ہے, یعنی یہ کتاب جو ہے عربی اور اردو دونوں میں, اوپر عربی ہے نیچے اردو ہے. عربی کا جو لفظ ہے اس میں علماء کلام ہے, علماء کلام, علماء کرام نہیں. اور اردو کا جو لفظ ہے وہ علماء کرام ہے, کلام نہیں. دونوں میں کوئی فرق جانتا ہے؟ علماء کرام اور علماء کلام میں کیا فرق ہے؟ علماء کلام کون ہے؟ یہی اشعری جہمی جو فلسفے کو اور عقل کو آگے کرتے ہیں, یہ علماء کلام ہیں. اور علماء کرام کون ہیں؟ جو بڑے عالم ہیں, کوئی بھی عالم ہے امت کے اس کو عالم کہتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ میں غلطی ہوئی ہے, ترجمہ میں غلطی ہو گئی ہے, جان بوجھ کے نہیں کیا گیا, ترجمہ میں غلطی ہوئی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ نے کہا ہے کہ دلیل کہاں سے ہو, قرآن سے, سنت سے, اجماع امت سے یا کسی امام کے قول سے. تو کیا علماء کلام قرآن ہے یا سنت ہے یا اجماع ہے یا کوئی امام ہے؟ جواب آگے دیں گے انشاءاللہ, ابھی نہیں, لیکن یہ صرف نشان دہانی کے لیے کہ ابھی اوپر پوائنٹ ہے چوتھا اور پانچواں اس کے بالکل برعکس ہے اس کے بعد والا. اور اگر مسئلہ فرعی ہے یعنی عبادات میں, تو اپنی بنیاد کی تعمیر کرے ائمہ مذہب کے راجح قول پر. اب یہاں پر کہاں قرآن سنت اجماع امت اور امام کا قول کہاں گیا؟ اصول میں رد کیا علماء کلام کی طرف, قرآن سنت اجماع نہیں, اور فروع میں رجوع کس کی طرف ہے؟ ائمہ مذہب کے راجح قول پر. راجح قول کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر امام ابو حنیفہ ہے, قاضی ابو یوسف ہے, اور محمد حسن شیبانی ہے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, ان تینوں میں اگر اختلاف ہے تو جو قول راجح ہے اس کی طرف رجوع ہے. تو قرآن سنت اجماع کہاں ہے؟ رجوع تو ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا دین کی بنیاد کہاں سے ہم لیتے ہیں؟ قرآن سنت اجماع امت یا کسی امام کے قول سے. تو یہاں پر رجوع کس کی طرف ہے؟ اگر میرا اختلاف ہو جاتا ہے, اب جیسے ابھی اختلاف ہے ہمارا عقائد پہ, تو ماننے کے لیے تیار نہیں, قرآن کی میں آیت بیان کروں گا نہیں مانیں گے, حدیث بیان کروں گا نہیں مانیں گے, اجماع بیان کروں گا نہیں مانیں گے, کسی امام کا قول بیان کروں گا نہیں ماننا, یعنی پہلے سے راستے بند ہیں سننے والے کے لیے سن لیں اور پڑھنے والے کے لیے پڑھ لیں. اگر اعتقاد پر میں نے کوئی غلطی پکڑی ہے اور اس کا رد کرنا چاہتا ہوں قرآن سنت اجماع امت یا کسی امام کے قول سے, تو میری بات قابل قبول نہیں. کیوں؟ اگر میں نے عقیدے کے مسئلے میں مخالفت کرنی ہے اور حق ثابت کرنا ہے تو ائمہ کلام سے ثابت کرنا پڑے گا مجھے, اور اشعریت ابھی میں بیان کرتا ہوں, اگلے درس میں بیان کروں گا اشعریت کیا ہے. اشعریت کا جو سب سے بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ عقل نقل سے زیادہ آگے ہے. نقل کہتے قرآن اور سنت کو, اگر عقل کا ٹکراؤ ہو جائے قرآن اور سنت سے تو قرآن سنت کی دلیل کو چھوڑ دو اور عقل کو آگے کرو, یہ سب سے بڑا اہم پوائنٹ ہے. تو علماء کلام یہی کرتے تھے, عقل کو آگے کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو چھ پوائنٹ ہو گئے. اب نہیں, اشعری منہج پورا ایک عقیدہ ہے, یہ پورا یہ اشاعرہ کا میں تھوڑا سا کٹنی لے کے آیا ہوں, منہج پورا بیان کریں گے ہم, صرف ان میں سے صرف ایک نقطہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ عقل کو قرآن اور سنت کے آگے کرتے. اگر کسی مسئلے میں قرآن کی آیت ہو اور حدیث ہو اور اسی مسئلے میں عقل سے وہ ٹکراتی ہے تو قرآن سنت کو چھوڑ دیتے ہیں, عقل کو آگے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی عرش پہ آسمان کے اوپر عرش اوپر ہے, تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ وہ ایک سمت میں ہے, ایک جہت میں ہے, اور اللہ تعالیٰ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, جیسے وہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کا یہ نظریہ ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ عقل کی مخالفت ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمایا الرحمن علی عرش استوا, تو اس کا مطلب یہ ہے آیت کے ظاہر مطلب نہیں ہے, تو اس کو ضرور تعویل پیش کریں گے. جہمی نے تو ویسے انکار کر دیا, معتزلہ نے بھی ویسے انکار کر دیا, اشاعر نے تعویل پیش کی, کسی نے کہا استوا یعنی استولا, لام زیادہ کر دی یعنی قابض ہو گئے, یعنی عرش جو ہے اس سے پہلے کہ اللہ اس پر مستوی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے استولا یعنی قابض ہو گئے. تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ میں پہلے کسی اور کے قبضے میں تھا جو بعد میں اللہ تعالیٰ قبضے میں آیا؟ یعنی ایک چیز سے بچنے کی کوشش کی, قرآن اور سنت کو آگے نہیں کیا, عقل کو آگے کیا, تو پھر پھسلتے ہی گئے اور انکار صفات اور مختلف جو عقائد جیسے آگے بیان ہوں گے اس کے دلدل میں پھنس گئے. تو یہ تھا مقدمے میں, چھ پوائنٹ ہو گئے. دیکھیں جب منہج ہوتا ہے تو اس میں عقائد عبادات سلوک سب شامل ہوتا ہے, صرف عقیدہ نہیں ہوتا. دیوبندیت میں صرف عقیدہ بیان نہیں ہو رہا, اگرچہ اس کتاب کا نام ہے عقائد علماء دیوبند, لیکن اس کتاب میں صرف عقیدہ کا بیان نہیں ہوا, مقدمے میں انہوں نے فروع مسائل بھی خود بیان کیے, تقلید مسئلہ آگے بھی بیان ہوگا, اس کے بعد صوفیت بھی بیان کی ہے, اس کے ساتھ اشریعت بھی بیان کی ہے, یہ سب مقدمے میں بیان کیا ہے. اب وہ سوال کے جوابوں کی طرف آتے ہیں. پوائنٹ نمبر 7, علماء دیوبند کے نزدیک دعا میں توسل جائز ہے. اب اس کتاب کا نام ہے عقائد علماء دیوبند, محمد انوفل دار الاشاعت, اردو بازار کراچی نے اس کو چھاپ کر, صفحہ نمبر بتاؤں گا تو دیکھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. المحنت تلوار کو کہتے ہیں وہ, اور المفند یا مفند کہتے ہیں جو انکار کرے, یعنی انکار کرنے والے پر تلوار, اور محنت اس تلوار کو کہتے ہیں جو اپنے نانگ سے باہر ہوتی ہے. یعنی ننگی تلوار. یہ وہ ننگی تلوار ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے ہمارے ان عقائد کو ان عقائد کا انکار کیا ہے اور جھٹلایا ہے. یہ تلواریں ہیں. اللہ المستعان. پوائنٹ نمبر 7. اب سوالوں کے جواب مختلف ہیں, میں جو اہم ہے وہ بیان کروں گا. علماء دیوبند کے نزدیک دعا میں توسل جائز ہے, یہ صفحہ نمبر 220 اس کتاب میں. توسل جانتے دعا میں توسل کیا مطلب ہے, یا یہاں پہ پڑھ کے بتاؤں, بات لمبی ہو جائے گی تھوڑی سی, چاہیں تو یہاں پہ پڑھ کے بتاتا ہوں. صفحہ نمبر 220 یہاں پر ہیڈنگ بھی ہے, علماء دیوبند کے نزدیک دعا میں توسل جائز ہے. ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء اور اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے, ان کے حیات میں یا بعد وفات, بائیں طور کہ کہیں یا اللہ میں بوسیلہ فلان بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت رہی چاہتا ہوں, اسی جیسے اور کلمات کہہ جا سکتے ہیں آخر تک. بہرحال آگے کہتے ہیں, پھر مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتاوی میں اس کو بیان فرمایا ہے جو آج کل لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے, اور یہ مسئلہ اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 12 کسی کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے, لیکن اسے ثابت ہوا کہ دعا میں توسل جائز ہے. یعنی کسی ولی یا کسی بزرگ یا کسی نبی کو وسیلہ بنا کے, یعنی فلاں کے صدقے, نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو یہ جائز ہے. پوائنٹ نمبر 8, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات, ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے, برزخی زندگی نہیں, یعنی وفات کے بعد ان کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی نہیں, دنیاوی زندگی ہے, اور یہ اس کتاب میں صفحہ 221 میں مسألة حیات النبی میں علماء دیوبند کا عقیدہ, یہ ہیڈنگ ہے. آگے فرماتے ہیں, ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں, اور آپ کی حیات دنیا کیسی ہے. اب یہ ترجمہ میں دنیا کیسی ہے, عربی کے لفظ میں پڑھتا ہوں, حضرت الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حیو فی قبره الشریف وحیاته صلی اللہ علیہ وسلم دنیاویہ من غیر تکلیف. یہاں پہ کسی کا لفظ نہیں ہے, تاکہ سننے والا کو یہ سمجھے کہ دنیاوی پوری نہیں ہے, دنیا کی طرح ہے. عربی کے لفظ میں کسی کا لفظ نہیں ہے, حقیقتاً دنیاوی ہے من غیر تکلیف. بہرحال یہاں پر بھی غلطی ہو گئی ہوگی, کوئی حرج نہیں. اور آپ کے حیات دنیا کیسی ہے بلا مکلف ہونے کے, اور یہ حیات مخصوص ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء کے ساتھ, برزخی نہیں ہے. پوری عبارت پڑھتے ہیں تو کافی وقت لگ جائے گا, ادھوری پڑھتے تو کچھ ساتھی یہ کہیں گے یار دیکھیں یہ ادھوری بات بیان کرتے ہیں تو اصل بات اور ہوتی ہے. بہرحال میں نے پہلے بات شروع میں بیان کیا, اگر بات غلط ثابت ہو تو اللہ آپ کو جزائے خیر آگاہ ضرور کریں. سفر میں نے بتا دی ہے, جس نے پورا پڑھنا ہے پڑھ لے. ان باتوں میں مقصد یہی ہے جو انہوں نے ہیڈنگ بیان کی ہے, اس لیے یہاں پہ یہ آسانی ہے. دیکھیں اس کتاب میں اب مسئلہ ہے, پہلے ہیڈنگ ہے, یہاں پہ ہیڈنگ ہے پھر مسئلہ ہے. ہیڈنگ یہ ہیڈنگ خود لکھی انہوں نے, جب انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ علماء دیوبند کے نزدیک دعا میں توسل جائز ہے, یہ کافی. اگر میں نہ بھی پڑھوں تو ہمیں سمجھ آگے پڑھنے والوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے. پوائنٹ نمبر 9, آگے لکھتے ہیں, روزے اتھر کی طرف متوجہ ہو کر توسل فی دعا جائز ہے, علماء دیوبند کا عقیدہ. صفحہ نمبر 223 ہیڈنگ میں یہ لکھتے ہیں, روزے اتھر کی طرف متوجہ ہو کر توسل فی دعا جائز ہے, علماء دیوبند کا عقیدہ. اس میں فقہا کا اختلاف ہے, جیسا کہ ملا علی قاری مسلک منقسط میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں معلوم کرو کہ ہمارے بعض مشائخ ابو اللیث اور ان کے پیروکاران اور سروجین وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ زیارت کرنے والے کو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے, جیسا کہ امام حسن نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. اس کے بعد ابن حمام سے نقل کیا ہے کہ ابو اللیث کی روایت نامقبول ہے, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب تم قبر شریف پر حاضر ہو تو قبر مطہر کی طرف منہ کر کے اس طرح کہو، آپ پر سلام نازل ہو اے نبی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات نازل ہوں. پھر اس کی تائید میں دوسری روایت لائے آخر تک. اس میں جو دیکھنے والی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ روایت کر رہے ہیں کسے؟ عبداللہ بن عمر. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 میں. ولادت کب ہوئی؟ 80 میں. اچھا، 80 میں ولادت ہوئی. اور حضرت عبداللہ بن عمر کی وفات کب ہوئی؟ 73 ہجری میں. حضرت عبداللہ بن عمر کی وفات 73 ہجری میں ہوئی، امام ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی. تو کیا امام ابو حنیفہ سے، کیا امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سن سکتے ہیں؟ تو اس حدیث میں اس روایت ویسے انقطاع ہے کہ انہوں نے سنا نہیں، یعنی یہ روایت ضعیف مانی جاتی محدثین کے نزدیک، لیکن پھر بھی اس کو یہاں پر بیان کیا ہے. پوائنٹ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجنا مستحب ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ. کتنی پیاری بات ہے، درود کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے، کثرت سے پڑھنا چاہیے. ایک درود کے بدلے میں 10 نیکیاں اور 10 رحمتیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن آگے دیکھیں، ہیڈنگ یہ ہے، دیکھیں کیا فرماتے ہیں. ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت مستحب اور نہایت موجب اجر و ثواب طاعت ہے، خواہ دلائل الخیرات پڑھ کر ہو یا درود شریف کی دیگر رسائل مؤلفہ کی تلاوت سے ہو. لیکن افضل ہمارے نزدیک وہ درود ہے جس کی لفظ بھی حضرت سے منقول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ لکھا نہیں ہے، سے منقول ہیں. گو غیر منقول کا پڑھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں، اور اس بشارت کا مستحق ہو ہی جائے گا کہ جسے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، حق تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا. دلائل الخیرات ایک کتاب ہے، اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا پوری انشاءاللہ، ایک شاید ایک درس اسی ایک کتاب پہ ہو جائے. اور دیگر درود شریف کے رسائل جو ہیں ویسے موجود ہیں، قصیدہ بردہ ہے، حزب البحر ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بلند کیا کہ محی زندہ کرنے والے، ناصر نصرت عطا فرمانے والے، اور ان کی شان میں گستاخی بھی کی کس لفظ سے؟ اشرف جرثومہ، جرثومہ کے لفظ سے. جرثومہ کسے کہتے ہیں؟ جراثیم کے ایک کو، جرثومہ. جرثومہ جراثیم، جراثیم جراثیم کے، جراثیم تو جمع ہے، ایک کیا ہے جراثیم کا؟ جرثومہ ہے. تو جرثومہ کا لفظ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے؟ یہ ہے کتاب میں لکھا ہے، لیکن تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. تو دلائل الخیرات پڑھنا وہ بیان کرتے ہیں کہ جائز ہے. تو دیکھتے ہیں دلائل الخیرات میں کس طریقے کے درود موجود ہیں، کیسے کیسے الفاظ موجود ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ ایک خاص درس بیان کریں گے. اور جرثومہ یاد رکھیں، اگرچہ ان کا مقصد ہے جراثیم تو یہ بڑی گستاخی ہے، اور اگر مقصد ہے بنیاد اور اصل، اشرف و جرثومہ یعنی بنیادی طور پر سب سے اشرف ہیں، تو جرثومہ کا لفظ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق ہے؟ کیا یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے والد کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور دلائل و خیرات یہ جو کتاب پوری ہے، اس کا مؤلف جو ہے شیخ جزولی صاحب جو ہیں، 8 یا 9 سالہ بچی جو اللہ تعالیٰ کی اولیاء میں ایسی تھی ان سے لیا ہے، مقدمے میں لکھا ہے. میں پوری قصہ بیان کروں گی جب اس کتاب پہ بات ہوگی. اور قصیدہ بردہ اگرچہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ درود شریف کے دیگر رسائل، قصیدہ بردہ شہاب الثاقب میں اس کی تاریخ بیان کی ہے. شیخ حسین احمد مدنی نے قصیدہ بردہ کی تاریخ بیان کی ہے، جس میں واضح شرکی الفاظ ہیں. نمبر 11، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے، اور علماء دیوبند امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یہ ہیڈنگ ہے، آگے لکھتے ہیں. اس زمانے میں نہایت ضروری ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے، کی جاوے، بلکہ واجب ہے، کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ائمہ کی تقلید چھوڑنے اور اپنے نفس و ہوا کے اتباع کرنے کا انجام الحاد و زندقہ کے گھڑے میں جا گرنا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، آمین. اور بائیں وجہ ہم اور ہمارے مشائخ تمام اصول و فروع میں امام المسلمین ابو حنیف رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں، خدا کرے اسی پر ہماری موت ہو. اچھا دیکھیں گے، اس اصل میں تھوڑا غور کیا ہے، اور ہم اور ہمارے مشائخ تمام اصول و فروع میں امام المسلمین ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلدین ہیں. تیسری مرتبہ پڑھو، یہ سمجھ آئے گی بات. پہلا پوائنٹ کیا تھا، ہم فروع میں کس کے مقلد ہیں اور اصول میں کس کے مقلد ہیں. دوسرا پوائنٹ، فروع میں امام حنیفہ کے اور اصول میں ابو الحسن اشعری کے. اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، اصول اور فروع دونوں میں امام ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں. تو یہاں پر یاد رکھیں، آپ کی کون سی بات مانے، یہ والی مانے یا وہ والی مانے، دونوں تو نہیں مان سکتے. کیا آپ ایک بات پہ ہمیں بیان کریں کہ کیا آپ اصول و فروع میں امام حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، یا فروع میں امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور اصول میں امام حسن اشعری کی تقلید کرتے ہیں. چلو یہاں پر بھی غلطی ہو گئی، یہ اصول کلز ویسے ہو سکتا ہے بھول گیا ہوں. نمبر 12، اچھا یہ جو بھی میں نے بیان کیا ہے صفحہ نمبر 225 پہ، صفحہ نمبر 226 میں اگلا پوائنٹ ہے، مشائخ صوفیہ سے بیعت اور ان کے فیوز سے استفادہ، علماء دیوبند کا نظریہ و عمل. ہمارے نزدیک مستحب ہے کہ انسان جب عقائد کی درستی اور شرع کے مسائل ضروریہ کی تحصیل سے فارغ ہو جاوے تو ایسے شیخ سے بیعت ہو جو شریعت میں راسخ قدم ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت کا طالب ہو، نفس کی گھاٹیوں کو طے کر چکا ہو، جب نجات ہو میں اعمال اور عہدت خود کامل ہو اور دوسروں کو. اچھا، اپنی نظر اس کی نظر مقصود رکھے اور صوفیہ کے اشغال یعنی فکر، ذکر و فکر اور اس میں فنا تام کے ساتھ مشغول ہو، اور اس نسبت کا اکتساب کرے جو نعمت عظمیٰ اور غنیمت کبریٰ ہے، جس کو شرع میں احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں، اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا، سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا تو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے. کیا مرنے والے کے بعد کسی بزرگ سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع یا امام ابو حنیفہ کے کلام سے یہ ثابت ہے. اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطن فیوز کا پہنچنا بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل و خواص کو معلوم ہے. اہل و خواص کون ہیں؟ یہ خود صوفی ہیں، یہاں پر اشعریت نہیں ہے، ورنہ حنفیت ہے، صوفیت ہے. اچھا، اس کے بعد پوائنٹ ہے نمبر 13، سمجھ نہیں آیا، یہ آگے سمجھ آئے گا جب تفصیل بیان کریں گے. فیض پہنچنا مرنے کے بعد، ان کی زندگی میں تو علم حاصل کرنا کچھ بھی ہے، مرنے کے بعد ان سے استفادہ حاصل کرنا، فیوز یعنی فائدہ مند چیز جو آپ کو پہنچ سکے ان کی وفات کے بعد، یعنی وہ آپ کی مدد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وفات کے بعد بھی، یعنی آپ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں. فائدہ کیسے ہوگا اگر آپ مانگیں گے نہیں تو کیسے فائدہ ہوگا؟ ہاں میں شرط نہیں پوچھ رہا، ان کا پوچھ رہا ہوں میں، جس کے مرنے کے بعد فائدہ ہو، پہنچ کسی کو فائدہ دے سکتا ہو، تو فائدہ تو تب دے سکتا ہو کہ جب کوئی اسے مانگے گا. جی
دوسرا حصہ تھا یعنی عام لوگوں کے,
ہاں وہ کہتے ہیں نہ اس طرح سے جو عوام میں رائج ہے. عوام میں کیا رائج ہے اور خواص میں کیا ہے, ذرا وضاحت تو کریں. چلو ہم ان سے پوچھتے ہیں, ذرا وضاحت تو کریں. اب خواص کس طریقے سے فیوز حاصل کرتے تھے اور عوام کس طریقے سے یہ فیوز حاصل کر رہے ہیں؟ یہ فیوز جتنے بھی ہیں یہ سارے شریعت سے ثابت نہیں ہیں, نہ عوام کے جو ہیں اور نہ خواص کے. اب ہمیں آپ ثابت کریں قرآن سے, سنت سے, یا اجماع سے, یا اپنے اماموں کے قول سے, چاہے امام ابو حسن اشعری ہو یا امام ابو حنیفہ ہو, ان کے شاگرد ہوں, کہ مرنے کے بعد بھی فیوز اور فیض حاصل ہو سکتے ہیں. ٹائم کتنا ہو گیا ابھی؟ ٹائم ہے, ایک گھنٹہ نہیں ہوا. اگر آپ تھک جائیں تو مجھے بتا دینا, میں روک دوں گا. نمبر 13, پوائنٹ نمبر 13, باری تعالی تجسیم و جہاد سے منزہ و بالا ہے علماء دیوبند کا عقیدہ. اس قسم کی آیات میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت سے بحث نہیں کرتے, ٹھیک ہے؟ یہاں تک یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جو بیان ہوئی ہے بعض آیات میں, یقیناً جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کے اوصاف سے منزہ اور نقص و حدوث کے علامات سے مبرہ ہے, ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہمارے متقدمین کی رائے ہے اور ہمارے متأخرین اماموں نے ان آیات میں جو صحیح اور لغت و شرع کے اعتبار سے جائز تاویلیں فرمائی ہیں, جائز تاویلیں فرمائی ہیں تاکہ ہم کم فہم سمجھ لیں. مثلا یہ کہ ممکن ہے استواء سے مراد غلبہ ہو اور ہاتھ سے مراد قدرت, تو یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے. البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے, اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکان و مکانیت اور جملہ علامات حدود سے منزہ والی ہے. یہاں پر انکار صفات, ہیڈنگ ٹھیک ہے, باری تعالیٰ تجسیم و جہاد سے منزہ اور بالا ہے علماء دیوبند کا عقیدہ, لیکن اندر جو لکھا ہے یہ انکار صفات ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہاتھ کی تعویل کر کے قدرت, اور اللہ تعالیٰ کی صفت استواء کی تو اس کو تعویل کر کے غلبہ مراد ہے. تو یہ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے میرے بھائیوں. سلف صالحین اللہ تعالیٰ کی ہر صفت مانتے ہیں جو قرآن مجید میں ثابت ہے اور جو صحیح حدیث میں ثابت ہے, بغیر کوئی تعویل کیے, بغیر تکیف کیے, بغیر تعطیل کیے اور بغیر تحریف کے اور بغیر کسی کیفیت بیان کرنے کے. پوائنٹ نمبر 14, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کیا ہے, اس کی تفصیل یہاں پہ بیان کی ہے, بالذات اور بالعرض. تو آئیے دیکھتے ہیں, میں یہاں سے پڑھتا ہوں, یہ صفحہ نمبر 233 میں ہے. حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ختم نبوت محمدی کو علی وجہ الکمال ثابت کیا ہے. اب کیسے ثابت کیا ہے وہ یہاں پہ لکھتے ہیں, باعتبار زمانہ اسی طرح آپ خاتم النبیین ہیں. میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں, باعتبار زمانہ اسی طرح آپ خاتم النبیین ہیں بالذات, کیونکہ ہر وہ شے جو بالعرض ہو ختم ہوتی ہے اس پر جو بالذات ہوتی ہو, اس سے آگے سلسلہ نہیں چلتا, اور جبکہ آپ کی نبوت بالذات ہے اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت بالعرض اس لیے کہ سارے انبیاء کی نبوت آپ کی نبوت کے واسطے سے ہے. آخر تک کوئی بات سمجھ آئی؟ کوئی اس بات سمجھ آئی کہ نہیں کسی کو؟ یہ پورے کائنات نبی کے سنوں کے پیدا کی گئی, ملتا جلتا کو, لیکن یہاں پہ اور بات ہو رہی ہے. اگرچہ اس حدیث کو, ہاں اگرچہ اس حدیث کو یہ صحیح کہتے ہیں, آگے بیان کریں گے انشاءاللہ, لیکن یہاں پر مختصراً یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نبی نہ بناتے تو ان سے پہلے کوئی نبی نہ ہوتا. سارے انبیاء کی نبوت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے, حالانکہ سب سے آخر میں آئے. تو خاتمیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی بالذات ہیں, اور باقی انبیاء بالذات نبی نہیں ہیں, ذاتی طور پہ نبی نہیں ہیں, ذاتی طور پہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. باقی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بھی گزرے ان سے پہلے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے نبی ہیں. جواب ابھی نہیں, جواب آگے انشاءاللہ. ابھی صرف آپ ان عقائد کو سنیں. نمبر 15, کشف کی اہمیت اور کشف کی حقیقت کو جاننا, اور اس کے لیے خاص رسالہ ہے تحذیر الناس. تحذیر الناس ایک رسالہ لکھا گیا اسی مسئلے پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر. وہ لکھتے ہیں کہ تحذیر الناس کا رسالہ جو شیخ محمد قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا ہے, یہ مولانا کا مکاشفہ ہے. یہ جتنی میں نے بات کی بالذات بالعرض, یہ کہاں سے علم آیا؟ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں, یہ کہاں سے آیا؟ کشف سے. یہ مکاشفہ ہے, مکاشف کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہوا ہے. صفحہ 234 میں پوائنٹ نمبر 16, شیخ اکبر کا ذکر اس کتاب میں بھی موجود ہے. شیخ اکبر کون ہے؟ محی الدین ابن عربی, فصوص الحکم کے مصنف اور فتوحات مکیہ کے مصنف. یہ وہی شخص ہے جو وحدت الوجود اور وحدت الحلول کا مجدد ہے. یہ شخص یعنی ہر چیز میں اللہ ہے. خود پیچھے دروس میں بیان کر چکا تھا کہ وصوص الحکم میں اس شخص نے بہت غلط الفاظ استعمال کیے. اللہ تعالیٰ کی شان میں, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں, اور انشاءاللہ جب ہم جواب دیں گے تو یہ تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن یہاں پر صفحہ نمبر 234 میں یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے. عربی کا جو لفظ ہے, وهذا تدقيق من رحمه الله تعالى ظهر له في مكاشفات في اعظم شانه واجلال برهانه. یعنی قاسم نوتوی صاحب کا بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بات بیان ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بالذات یا بالعرض, کہاں سے ملا؟ مکاشفات سے ملا. وتفضيله وتبجيله صلى الله عليه وسلم حققه المحققون كما حققه المحققون, اور اس کی تحقیق جو ہے نبوت بالذات بالعرض کی ہمارے محقق علماء نے بھی کی ہے. من ساداتنا العلماء, صرف علماء نہیں ہمارے سردار بھی ہیں یہ علماء. کون؟ کا شیخ الاکبر, جیسا کہ شیخ اکبر, نام نہیں لکھتے. والتقی السبکی قطب العالم شیخ عبد القدوس الگنگوہی, یہاں پہ لکھا ہے. اور یہ دقیق مضمون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور فائد شان و عظمت کے بیان میں مولانا کا مکاشفہ ہے. میں ترجمہ یہاں سے پڑھا ہوں. ہمارے خیال میں علماء متقدمین اور اذکیاء متبحرین میں سے کسی کا ذہن اس میدان کے نواحی تک بھی نہیں گھوما, ہاں ہندوستان کی بدعتیوں کے نزدیک کفر و ضلال بن گیا. یہاں پر اردو میں شیخ اکبر کا لفظ نہیں ہے, ترجمے میں شیخ اکبر کا لفظ نہیں ہے. سخت ہو گیا, بھول جاتا ہے انسان کبھی پرنٹنگ میں. حقیقت ہے. کس میں؟ اس وہاں پر بھی بھول گئے ہوں گے. نمبر 17 کتنا پہنچے تھے؟ نمبر 17. یہاں پر جو عقائد میں نے ترتیب سے بیان نہیں کیے اس تسلسل سے, کیونکہ دوسری کتاب میں پھر تسلسل جب رد کریں گے انشاءاللہ تو الگ الگ بیان کریں گے پورے. صفحہ نمبر 237 میں فرماتے ہیں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاولین والآخرین عطا کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاولین والآخرین عطا کیا گیا. ہم زبان سے قائل ہیں اور قلب سے معتقد اس امر کے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں, جن کو ذات و صفات اور تشریعات یعنی احکام عملیہ و حکم نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے, کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا, نہ مقرب فرشتہ اور نہ ہی نبی رسول, اور بے شک آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا ہوا. آخر تک نمبر 18 نمبر 18 میں مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنا بدعت نہیں، صفحہ نمبر 247. لکھتے ہیں فتویٰ، تو مولانا نے اس کا یہ جواب لکھا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال ہے، ذکر ولادت کی فضیلت میں مولانا احمد علی سہارنپوری کا فتویٰ، تو مولانا نے اس کا یہ جواب لکھا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کا ذکر صحیح روایات سے ان واقعات میں جو عبادات واجبہ سے خالی ہوں، ان کیفیات سے جو صحابہ کرام اور ان کے اہل قرون ثلاثہ کے طریقے کے خلاف نہ ہوں، جن کی خیر ہونے کی شہادت حضرت نے دی ہے، ان عقیدوں سے جو شرک و بدعت کے موہم نہ ہوں، ان آداب کے ساتھ جو صحابہ کی اس سیرت کے مخالف نہ ہوں، جو حضرت کے ارشادات کے ارشاد وما انا علیہ و اصحاب کے مصداق ہیں، ان مجالس میں جو منکرات شرعیہ سے خالی ہوں، سبب خیر و برکت ہے، بشرط یہ کہ صدق نیت اور اخلاص اور اس عقیدے سے کیا جاوے کہ یہ بھی منجمل دیگر اذکار حسنہ کے ذکر حسن ہے، کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں. بس جب ایسا ہوگا تو ہمارے علم میں کوئی مسلمان بھی اس کے ناجائز یا بدعت ہونے کا حکم نہ دے گا. اس سے معلوم ہو گیا کہ ہم ذکر ولادت شریفہ کے منکر نہیں ہیں، بلکہ ان ناجائز امور کے منکر ہیں جو اس کے ساتھ مل گئے ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے مولوی مساجد میں آخر تک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر ذکر ولادت کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے، ذکر ولادت کا کیا مطلب ہے، کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میلاد منعقد کرنا. جواب آگے دیں گے، بدعت ہے یا نہیں ہے، دلیل کیا، سب انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. لیکن جو حق بات ہے، چاہے 12 ربیع الاول کی رات کو جب جشن میلاد منایا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی منہی عمل نہ ہو، یعنی نہ عورت مرد کو اختلاط ہو آپس میں، نہ کوئی شراب ہو، نہ کوئی بدعت اذکار، کچھ بھی نہ ہو، یہ عمل بذات خود بھی بدعت ہے. نمبر 19، مسئلہ امکان الکذب علی اللہ تعالی، صفحہ نمبر 256 میں ایک مسئلہ تھا کہ کیا نعوذ باللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں. تو اس کے جواب میں شیخ زی احمد گنگوہی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا جواب دیا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک مقدور قطعا وغیر جائز شرعا عند الاشاعرہ وشرع العقل عند الماتوریدیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تو ہے، جھوٹ بول پر قادر ہے، لیکن جائز نہیں ہے شریعت میں، اور یہ اشاعرہ کے نزدیک اور ماتوریدیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے شرعا و عقلا. اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے جواب میں. نمبر 20، محمد عبد الوہاب تمیمی جو ہیں خارجی تھے، مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے تھے اور قتل کرتے تھے، صفحہ نمبر 228 میں. یہ اس کتاب میں سے جو اہم باتیں میں نے بیان کی ہیں، 21 پوائنٹ کے قریب ہیں. اس کے بعد عقیدت وحدت الوجود، فضائل ذکر میں مولانا محمد زکریا لکھتے ہیں، ایک مشہور قصہ ہے، فضائل اعمال میں فضائل ذکر، فضائل اعمال یہ کتاب ہے نا، اس کے مختلف حصے ہیں. فضائل ذکر میں فضائل ذکر میں لکھتے ہیں، یہ زمزم پبلشرز ہے، اس میں سے میں بیان کروں گا، اور اس کے صفحہ نمبر 561 میں, فضائل اعمال صفحہ 561 اور فضائل ذکر صفحہ نمبر 170 میں, ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے خدام میں سے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے, کس چیز کے انوار نظر آتے تھے؟ اسے کہتے ہیں عقد وحدت الوجود, کہ ہر جگہ اللہ تعالی نظر آتا تھا. لا حول ولا قوة الا بالله. اور چلو اس کا جواب بھی سن لیں. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اس میں یہ تو نہیں کہ انوار الہی نظر آتے ہیں, صرف انوار ہی نظر آتے ہیں. وہ کون سا نور ہے جو آپ کو استنجا کرنے سے منع کرتا ہے؟ کوئی ایسا کوئی نور ہے دنیا میں؟ کیا خیال ہے, کوئی ایسا نور ہے جو آپ کو استنجا کرنے سے منع کرتا ہے, جہاں پر آپ یعنی کوئی گندگی نہ پھیلا سکیں؟ نور نظر آتے ہیں نا ہر جگہ پہ, تو یہ نور مقصد نہیں ہے. چاند کی روشنی مقصد نہیں ہے, عام لائٹ مقصد نہیں ہے, ایک ہی نور ہے ان کے نزدیک, اور یہ انشاءاللہ ان کے عقائد سے ثابت کریں گے آگے. اگر آپ اچھا آپ یہ نہیں سمجھنا چاہتے, میرا خیال میں شاید ساتھ نہیں لے کے آیا, میں تذکرۃ الرشید میں آ گیا. تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 میں ایک قصہ ہے شہاب الدین سہروردی کا, میں مختصر بیان کرتا ہوں. میں کوشش کی کہ کٹنگ لے کے ہو سکتا ہے گاڑی میں رکھی ہو. ان کے جو پیر مرشد تھے تھوڑے عرصے میں ان کو پہچان چکے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اپنے شاگرد کو 20 سالوں میں جو ان کے شاگرد تھے وہ درجہ نہیں پا سکے جو انہوں نے 20 دن میں پایا. تو جو دوسرے ساتھی تھے اور شاگرد تھے ان کو تھوڑا سا حسد ہوا کہ ابھی کل کا آنے والا یہ لڑکا ہے اس طریقے سے اتنا قریب ہو گیا ہمارے شیخ کے. تو شیخ نے کہ امتحان لینا چاہا, ایک ایک مرغی پکڑا دی سب کو, اور مرغی کہ اس جگہ پہ ذبح کرو جہاں پر آپ کو کوئی نہ دیکھے. سب گئے. کافی دیر کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی آئے مرغی ہاتھ میں ذبح نہیں کی. اب سب پریشان بھی ہم تو ذبح کر چکے, بھائی کسی کوئی نہ دیکھے چھپ کے ذبح کر لی ہے. ہاں تو انہوں نے مرغی ذبح نہیں کی. تو جب ان کے استاد نے پوچھا مرغی ذبح کیوں نہیں کی, تو انہوں نے کہا میں مرغی ذبح کہاں کرتا, کوئی مجھے خالی جگہ نظر نہیں آئی, ہر جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ موجود تھا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اگر یہ بات ہوتی کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. حالانکہ بات کیا تھی شیخ صاحب کی, اس جگہ پہ ذبح کرو جہاں پر کوئی نہ ہو. تو انہوں نے یہ بات بیان کی کہ میں نے مرغی سے ذبح نہیں کی. بہرحال پورا اگر آپ چاہتے ہیں جب اس کا جواب دیں گے تو پورا وہاں سے پڑھ کے سناؤں گا میں آپ کو. اگر بیان کرنے میں مجھے کوئی غلطی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. قصے کا لبی لباب یہی ہے. نمبر 23, بیعت اور شیخ کا عقیدہ کی حقیقت, فضائل تبلیغ یہ فضائل تبلیغ ہے, اور یہاں پر یہ بھی عقیدہ ہے کہ شیخ کی بیعت کا قصہ بیان کرتا ہوں پورا میں, اور شیخ کو کس طریقے سے ہم اپنے شیخ سے تعامل رکھیں. یہ تدریج ہے, 4-5 جو اکٹھے میں باتیں بیان کرتا ہوں شیخ کے لحاظ سے. نمبر 1 ہے کہ شیخ کی طرف عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یہاں پر فضائل تبلیغ صفحہ 3, فضائل اعمال صفحہ 631 اور فضائل تبلیغ صفحہ نمبر 39 میں, یہاں پر مفسرین پہلے آیت ہے قرآن مجید کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ترجمہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. بیان القرآن. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں, ابھی کون سے مفسرین ہیں اور کس نے تفسیر بیان کی اللہ اعلم. اس لیے میں نے شروع سے بیان کیا تھا اپنی بات میں کہ دیوبندیت جو ہے وہ اشریعت بھی نہیں ہے, حنفیت بھی نہیں ہے, بلکہ صوفیت ہے. اور حقیقت جیسے تبلیغ جماعت پہ بات ہوگی انشاءاللہ, یہ صوفیت کی نشر و اشاعت ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں. جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں, یہاں پر بھی شیخ اکبر آ گئے, صرف اس کتابیں نہیں بلکہ فضائل اعمال ہے. یہ جب اس کے نیچے سرخ لائن ہے, یہ شیخ اکبر لکھا ہوا ہے. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا, گو عمر بھر مجاہدے کرتا رہے. لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو, اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے, اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے. اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر. اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے تو پیشہ کر, مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے. بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا. لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالی سے ملا دے. تفصیل آگے انشاءاللہ. تو یہ شیخ کا عقیدہ کہ شیخ کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں تعلق رکھنا ہے. اور بیعت کا لفظ ہے, شیخ کی بیعت کا طریقہ, اور یہ بیعت کا لفظ جو ہے کافی مشہور لفظ ہے کہ بیعت یہ کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک قصہ ہے ارواح ثلاثہ میں, ارواح ثلاثہ کتاب ہے اشرف تھانوی کی, میں شروع بیان کرنا بھول گیا کیونکہ میں ساتھ نہیں لایا ہوں, تو ارواح ثلاثہ بھی ان کتابوں میں شامل ہے. ارواح ثلاثہ حکایت نمبر 341 کہاں بھی لگی, 341 یہ ہے. قصہ لمبا ہے, مختصر میں بیان کر دیتا ہوں. یہ بیعت کا طریقہ, اگر کوئی غلط الفاظ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ یہ باتیں علمی باتیں اور دین کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالی رحم کرے. شاہ ابو سعید صاحب جو ہیں وہ بیعت کے لیے آتے ہیں. شاہ نظام الدین چشتی کے بیعت کے لیے آتے ہیں. بلخ سے روانہ ہوتے ہیں اور شیخ صاحب کی طرف آتے ہیں. بہرحال شیخ صاحب کو جب پتہ چلتا ہے کہ بیعت کے لیے آئے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں, اور ان کو ایک ڈربے میں جگہ دے دے, ڈربے میں جہاں پہ جانور رہتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں. بہرحال کچھ عرصہ وہاں پہ رہتے ہیں, اور بیعت کے منتظر ہوتے ہیں کب شیخ صاحب اجازت دیتے ہوں میں بیعت کروں. آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے تو شاہ نظام الدین چشتی نے ایک بھنگن کو کہا کہ جب آپ چلیں گزرتے گزرتے اس کے اوپر تھوڑی سی غلاظت پھینک دینا. بھنگن کیا کرتی ہے, اب آج کے زمانے میں تو فرش موجود ہے, اس زمانے میں فرش موجود نہیں ہوتے تھے, تو گندگی جتنی بھی ہے وہ اٹھاتی اور ٹوکرے میں رکھ کے اسے ایک جگہ پہ پھینک دیتی. تو جب آپ کسی کے قریب سے گزرے تو یہ غلاظت پھینک دینا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں. قصدن کچھ غلاظت شاہ ابو سعید پر ڈال کر جواب سنیے کہ کیا ملتا ہے. چنانچہ بھنگن نے پھر ارشاد کی تعمیل کی. پہلے تو وہ جب غلاظت ڈالی تو اسے ڈانٹا سختی کی پہلی مرتبہ, اب دوسری مرتبہ شیخ صاحب نے کہا ابھی وقت نہیں ہے بیعت کر, ابھی اس کو دیر ہے. پھر کچھ عرصہ اس ڈربے میں رکھا, اب دوبارہ بھنگن کو کہا تھوڑی زیادہ غلاظت پھینکنا دیکھنا کیا کرتا ہے. اس مرتبہ شاہ ابو سعید نے کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا، غلاظت پیچھے سے بھی زیادہ تھی لیکن کوئی بات نہیں کی. ہاں، تیز اور ترچھی نگاہ سے اس کو دیکھا اور گردن جھکا کر خاموش ہو گئے. بھنگن نے آ کر حضرت شیخ سے عرض کیا کہ آج تو میاں کچھ بولے نہیں. تیز نظروں سے دیکھ کر چپ ہو رہے. حضرت شیخ نے فرمایا، ابھی کچھ بو باقی ہے، ابھی یہ کامل شخص نہیں ہوا، ابھی یہ بیعت کے لائق نہیں. یعنی پھر دو چار ماہ کے بعد بھنگن کو حکم دیا کہ اس مرتبہ لید گوبر کا بھرا ہوا ٹوکر سر پر پھینک ہی دیجیو، سارے کا سارا پھینک دو کہ پاؤں تک بھر جائیں. چنانچہ بھنگن نے ایسا ہی کیا، مگر اب شاہ ابو سعید بن چکے تھے. کیا بن چکے تھے؟ بیعت کے لائق بن چکے تھے. یہ بیعت کے لائق میرے الفاظ ہیں، بریکٹ میں، یہاں پہ لکھے ہوئے نہیں ہیں. یہاں پہ لکھا ہے مگر اب شاہ ابو سعید بن چکے تھے جو کچھ بننا تھا، اس لیے گھبرا گئے اور گڑ گڑا کر کہنے لگے، مجھ سے ٹھوکر کھا کر بیچاری گر گئیں، کہیں چوٹ تو نہیں آئی، کہیں چوٹ تو نہیں لگی. یہ فرما کر گر ہوئی لید جلدی جلدی اٹھا کر ٹوکر میں ڈالنی شروع کی کہ لا میں بھر دوں. اب پہنچ گئے کہ نہیں؟ بھنگن نے قصہ حضرت شیخ سے آ کر کہا کہ آج تو میاں جی غصے کی جگہ الٹے مجھ پر ترس کھانے لگے اور لید بھر کر میرے ٹوکرے میں ڈال دی. شیخ نے فرمایا، بس اب کام ہو گیا. اسی دن شیخ نے خادم کی زبانی کہلا کر بھیجا کہ آج شکار کو چلیں گے، کتوں کو تیار کر کے ہمراہ ہونا. شام کو شیخ گھوڑے پر سوار، خدام کا مجمع تھا، جنگل کی طرف چلے. شاہ ابو سعید کتوں کی زنجیر تھامے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شاہ ابو سعید کتوں کی زنجیر تھامے بابرکاب ہمراہ ہو لیے. کتے تھے زبردست شکاری، کھاتے پیتے توانا، اور ابو سعید بیچارے سوکھے بدن کمزور، اس لیے کتے ان کے سنبھلتے نہ تھے. بتیرا کھینچتے روکتے، مگر وہ قابو سے باہر ہوئے جاتے تھے. آخر انہوں نے زنجیر اپنی کمر سے باندھ لی. شکار جو نظر پڑا تو کتے اس پر لپکے. اب شاہ ابو سعید بیچارے گر گئے اور زمین پر گھسیٹتے کتوں کے کھینچتے کھینچتے چلے جاتے تھے. کہیں اینٹ لگی، کہیں کنکر چبھی، بدن سارا لہو لہان ہو گیا، مگر انہوں نے اف نہ کی. جب دوسرے خادم نے کتوں کو روکا اور ان کو اٹھایا تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ حضرت خفا ہوں گے اور فرمائیں گے حکم کی تعمیل نہ کی، کتوں کو روکا کیوں نہیں؟ شیخ کو تو امتحان منظور تھا، سو ہو لیا. اسی شب شیخ نے اپنے مرشد قطب العالم شیخ عبد القدوس کو خواب میں دیکھا کہ رنج کے ساتھ فرماتے ہیں، نظام الدین، میں نے تجھ سے اتنی کڑی محنت نہ لی تھی جتنی تو نے میرے اولاد سے لی. صبح ہوتے ہی شاہ نظام الدین نے شاہ ابو سعید کو طویلے سے بلا کر چھاتی سے لگایا اور فرمایا کہ خاندان چشتیہ کا فیضان میں ہندوستان سے لے کر آیا تھا، تم ہی ہو جو میرے پاس سے اس فیضان کو ہندوستان لیے جاتے ہو، مبارک ہو، وطن جاؤ. غرض مجاز حقیقت بنا کر ہندوستان واپس فرمایا. اللہ تعالی رحم کرے. ان للہ و ان الیہ راجعون. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ارواح ثلاثہ قصہ نمبر 341 میں آپ یہ خود پڑھ سکتے ہیں. عقیدہ نمبر 24 یا پوائنٹ نمبر 24، تصور شیخ کا عقیدہ. تصور شیخ کا عقیدہ جو ہے، ٹائم کیا ہو گیا؟ چودہ منٹ. کیا خیال ہے، پورا کریں یا اتنا؟ ابھی آدھے ہوئے، پورا نہیں ہو سکتے آج کے درس میں، تو اگلے درس میں اسی سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ایک آپ نے شروع میں تمام احمد اعظم کا بہت یہاں مکے آئے تھے تو ان کو جیل میں ڈال دیا,
جیل میں ڈالا تھا, اسے سفر کرنے سے منع کر دیا تھا, نظر بند کر دیا تھا. نظر بند ہوتا ہے کہ یعنی اس ملک سے باہر نہیں جا سکتا, اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتا. جی ہاں, صوفیت کے درجات ہیں میرے بھائی, صوفیت سب صوفی برابر نہیں ہیں. جو لوگ ظاہر قبر پرستی کے منکر تھے یا علم غیب مطلق کے منکر تھے, دیوبندیت اور بریلویت میں فرق جانتے ہیں کہ نہیں؟ دونوں صوفی ہیں. وہ سوچ رکھتے تھے دیوبندیوں والی, جو یہاں پہ کچھ علماء رہتے تھے وہ بھی تھے جو بریلویت کی سوچ رکھتے تھے, لیکن جو گورنر تھے وہ صوفی تھے جو یہ سوچ رکھتے تھے, اس لیے ان کو نظر بند کیا. کوئی غلط باتیں بیان کی گئی تھیں کہ اولیاء کے مخالف اس طریقے سے, یہاں پر یہ سوال بھی کیے گئے. امرز خان بریلوی نے کی تھی, نہیں انہوں نے کی تھی ان کے خلاف, کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق بھی مانتے ہیں, هو الاول والاخر والظاہر والباطن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ کہ آپ اس کا جواب دیں پہلے کہ آپ کا یہ کیا عقیدہ ہے, تو کسی ہیلے سے وہ اس سے باہر نکل گئے. اس کتاب میں موجود, ہم مزید دیکھ سکتے ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے تفصیل بیان نہیں کی. تو وہ تو جواب کسی طریقے سے ہیلا بنا کر دے کے باہر نکل آئے, لیکن ہیلا یہ مطلب یہ ہے کہ جو ان کا اپنے عقیدہ جو ہے وہ سب جانتے ہیں, ان کا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حاجت روا ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. قرآن مجید کا سیاق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سورۃ الحدید میں, اور بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. دیوبندی نے پیروں پہ ڈالا, ہاں ان سے سوال جواب کیا گیا جیسے یہاں پہ لکھا ہے, میں نہیں جانتا جیسے اس کتاب میں لکھا ہے. پہلے دیوبندی نے ان پہ یہ بات کی کہ ایسا شخص آیا ہوا ہے جو علماء کو برا بلا کہتا ہے اور اس طریقے کے عقیدے رکھتا ہے. پھر انہوں نے ان سے سوال کیے, انہوں نے جواب دیا کس ہیلے سے وہ باہر نکل آئے. پھر انہوں نے خود کہا مجھے تو آپ لوگوں نے بند کر دیا, اگر آپ انصاف پسند ہو تو ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ 26 سوال لکھے اس کی تحقیق کے لیے, انہوں نے 26 سوال کا جواب دیا اس عقیدے کی کتاب میں, المحند المفند میں. ہندوستان میں صوفیوں کے دو گروہ ہیں, بریلویت اور دیوبندیت, اور دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اور بریلوی بھی حقیقتاً جو ہے صوفی تھے اور ان کی یہ سوچ نہیں تھی, تو دیوبندیوں سے نکل کر یہ اپنے عقیدہ بیان کیا بریلویت, اور اسی طریقے سے مرزا صاحب قادیانی جو ہیں وہ بھی صوفی ہی تھے حقیقتاً, تو صوفیت سے نکل کر انہوں نے اپنا یہ قادیانیت بنائی ہے. یہ سارے جو عقائد ہیں جو جتنی بھی یہ امت میں آج یہ بگاڑ موجود ہے یہ صوفیت سے پھیلی ہے. دیکھیں ائمہ کے اقوال حجت نہیں, کیونکہ ائمہ جیسے میں ابھی جواب میں بات کروں گا, امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہ ابو حسن اشعری کا عقیدہ ہے, اور یہ انشاءاللہ میں بیان کروں, اس لیے میں نے کہا ہے. کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی یہ باتیں موجود ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہم ثابت کر رہے ہیں قرآن سے, سنت سے, اور اجماع امت سے, اور ائمہ کے اقوال سے, یعنی امام ابو حنیفہ, امام حسن اشعری, یہ ائمہ مقصود ہیں. کیونکہ شروع میں کہتے ہیں ہم فروع میں حنفی ہیں اور اصول میں اشعری ہیں, تو یہ دو امام ان کے لیے, یعنی قرآن, سنت, اجماع اور ائمہ کے اقوال. ائمہ کے اقوال کون ہیں؟ کیا امام شافعی مقصود ہیں؟ امام حنبل مقصود ہے؟ کون ہیں؟ فروع میں امام ابو حنیفہ اور اصول امام ابو حسن اشعری. تو جواب میں بھی انشاءاللہ میں جب دوں گا ان سب عقائد کا رد جو ہے وہ انہی دونوں کی کتابوں سے. نہیں نہیں حجت کسی امام کا قول نہیں میرے بھائیو, چاہے شیخ احمد بن حنبل ہو, شیخ بسلام بن تیمیہ ہو, یا محمد عبد الوہاب ہو, یا شیخ بن باز ہو, کسی شیخ کا کلام حجت نہیں ہوتا اگر وہ قرآن سنت مخالفت ہو, اجماع کی مخالفت کرتا ہے. حجت وہ ہوتا ہے جو قرآن سنت اجماع کے مطابق ہوتا ہے. جس نے بھی قرآن سنت یا اجماع کی مخالفت کی ہے اس کا قول حجت نہیں ہوتا میرے بھائیو, یاد رکھیں, چاہے کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو.
قرآن اور سنت جو ہے اگر اس کے اجماع مخالفت کرے تو یہ حجت میں آئے گا یا
نہیں؟ اجماع مخالفت نہیں ہوتا قرآن مجید, قرآن اور حدیث کی, یاد رکھیں.
اجماع جو صحابہ کرام کا یا اجماع امت یہ فرق
ہے؟ نہیں, اجماع کہتے ہیں ہر دور کے معتبر علماء اگر ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں. صحابہ کرام کے دور میں بھی اجماع تھا, تابعین کے دور میں بھی اجماع تھا, ہر دور میں اجماع موجود ہے. اور اجماع میں اگر ایک یا دو شخص مخالفت کرتے ہیں تو اجماع پہ ضرر نہیں ہوتا. اور اجماع کا مطلب ہے علماء حق, یعنی ہر دور میں مخالفین بھی رہے ہیں, شیعہ بھی ہیں اور معتزلی, جہمی, اشعری سارے ہیں, ان کا اختلاف اجماع میں کوئی اثر نہیں کرتا. اجماع ہوتا ہے علماء اہل سنت و جماعت کا, اگر وہ اجماع کسی مسئلے پہ ان کا منعقد ہو جاتا ہے تو وہ قابل حجت ہے. ان کے بارے میں نہیں جانتا ہوں میں,
جو ہے جو بھی ہوتا ہے وہ قرآن اور سنت سے لے کے اس کے کوئی اپنی اس میں کوئی دلیل نہ ہو.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کا اجماع کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہوگا. تو اجماع کبھی بھی قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہوتا میرے بھائیو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کتنا ہے؟ 1:00.